السلام علیکم، پروگرام جہاں رنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پیش ہے۔ میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس اور انجینئر ہیں آردین اٹکو۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ اردو ویئر ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور ہمارے پروگرام آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست نشر سماعت فرمائیے۔ اس کے علاوہ آپ فیس بک پر بھی براہ راست ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، سوال بھیج سکتے ہیں جن کو ہم اپنے ماہرین سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ facebook.com/VOA اردو تو یہ ہمارا پتہ ہے۔ اور ابھی ہم تھوڑی دیر کے بعد اپنے سننے والوں کے نام بھی اپنے پروگرام میں نشر کریں گے، اور اگر آپ کوئی سوال یا کامنٹ کریں گے تو وہ بھی اپنے سننے والوں کو ضرور بتائیں گے۔ پروگرام چہاں رنگ کے موضوعات کچھ اس طرح سے ہیں: پاکستان کا سیاسی منظرنامہ، جس میں وزیر اعظم کے مستعفی ہونے کے مطالبات ہیں، ادھر وزیر اعظم کا مستعفی نہ ہونے کا عزم ہے، پھر انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری کی سماعت پر پیش نہ ہونے کے نتیجے میں جائیدادیں ضبط کرنے کے احکام ہیں، عراق میں داعش کے خلاف پاکستان کی مدد کے بارے میں عراقی سفیر نے بیان دیا ہے، پاکستان میں رد الفساد کے تحت ہونے والی کارروائیوں کا ایک جائزہ پیش کریں گے، اور پھر بین الاقوامی خبروں میں ہم بات کریں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ فرانس کی، اور تبدیلی آب و ہوا کے سمجھوتے پر اختلافات کے تناظر میں جو بحث ہے اس کا ایک جائزہ لیں گے۔ امریکہ کے ایک جج کی طرف سے سفری پابندیوں میں مزید نرمی کی بات کی گئی ہے، اور ایک بڑی خصوصی رپورٹ ہے جو ایکسکلوسو ہے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ فیس بک نے پاکستان کی ایک درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ درخواست کیا ہے اور یہ مسترد کرنے کی صورت میں اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، تفصیل سے بات کریں گے پروگرام کے آخر میں۔ تو آئیے باقاعدہ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے مبصروں اور غیر جانبدار تبصرہ نگاروں میں پروفیسر صاحب ہیں، پروفیسر ریزی ہلالی، آپ ان کا نام جانتے ہیں، ہمارے پروگراموں کا بڑا ممتاز نام ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور ہمارے پروگراموں کا بڑا جانا پہچانا نام اکرام سہگل صاحب کا، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں حزب مخالف کی سیاسی جماعتوں کے اجلاس میں ایک بار پھر وزیر اعظم نواز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ کے چیمبر میں جمعے کو ہونے والے اجلاس میں پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور جماعت اسلامی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین نے شرکت کی ہے۔ قائد حزب اختلاف نے کہا کہ تمام اپوزیشن سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ یہ نظام چلنا چاہیے اور اسمبلیوں کی مدت مکمل ہونے پر ہی انتخابات ہونے چاہیے۔ اس میں تھوڑا سا ایک اختلاف آیا ہے قومی وطن پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ فیصلہ وزیر اعظم کے استعفے سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس وزیر اعظم نواز شریف کی اپنی قیادت کے ساتھ اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف نے ایک بار پھر کہا کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ عدالت ان کے تحفظات کو سنے گی۔ اور اس میں ہم بتاتے چلیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم یعنی جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ 10 جولائی کو سپریم کورٹ میں پیش کی تھی، اور اس پر بحث کا آغاز 17 جولائی سے ہوگا، جس میں فری کین رپورٹ کی بنیاد پر اپنے اپنے موقف کے حق میں دلائل دیں گے۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا، ہمارے ساتھ غیر جانبدار سیاسی تجزیہ کار اور مبصر موجود ہیں، پروفیسر ایزی ہلالی ہیں اور اکرام سہگل صاحب ہیں۔ السلام علیکم جی۔
السلام
اکرام سہگل صاحب، پہلے آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ میڈیا پر آج کل محض ایک یہی موضوع ہے، اور وزیر اعظم کی مخالفت اور حمایت میں دونوں طرح سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ آپ ایک غیر جانبدار مبصر ہونے کی حیثیت سے یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں جی آئی ٹی یعنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کے تحت اب عدالت عالیہ سے کس نوعیت کے فیصلے کی توقع ہے؟
دیکھیے، اگر دیکھا جائے جی آئی ٹی کی رپورٹ، وہ اکیلے میں رپورٹ نہیں دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے ایک فیصلہ ہوا تھا جو April 20 کو آیا تھا، جس میں 5 ممبر بینچ نے ایک فیصلہ یہ دیا تھا، 2 ممبر نے تو صاف بولا تھا کہ
جی
فرنس اب صادق اور امین نہیں ہیں، لیکن 3 ممبروں نے یہ کہا تھا کہ اور تفتیش کی ضرورت ہے اسپیشلائز، اور انہوں نے ایک جی آئی ٹی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں یہ تشکیل دی تھی
جی،
جس کے مطابق یہ 60 دن کے اندر یہ انویسٹیگیشن ہوتی رہے گی۔ نہ آبویسلی ان لوگوں نے وہی جو انہوں نے ایویڈنس پیش کی تھی، اس ایویڈنس کے مطابق انہوں نے سب چیز تفتیش کی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ڈاکیومنٹس جو ہیں ان کو دیکھی ہے کہ ڈاکیومنٹ کی لیجیبلیسی کیا ہے ان کی, اس کے اندر جو جی آئی ٹی کی رپورٹ میں نے پڑھا ہے اور دیکھا ہے اس کے اندر کافی ایسی چیزیں ہیں جو پرائم منسٹر صاحب اور ان کی فیملی کے خلاف چاہتے ہیں. نہ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, سب سے پہلی بات یہ ہے جس وقت کی بات کر رہے ہزاروں پاکستانی یہی چیز کرتے تھے, یہ نہیں کہ خالی پرائم منسٹر صاحب موجود تھے یا نہیں تھے, سب کرتے تھے یہ, انہوں پیسے اس طرح لے آتے تھے اور جب بنامی اکاؤنٹ میں کرتے تھے, یہ بہت لوگ کرتے تھے
جی.
لیکن پرابلم آیا یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ایک پبلک آفس کے ہولڈر ہیں اور انہوں نے جب یہ ان کے پاس پوچھا گیا تو انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پر یہ چیز ڈینائی کیا بہت سی چیزیں, اور وہ چیزیں اب سامنے آ گئی. اور میں انڈیویجلی تو نہیں کہہ سکتا, لیکن دیکھیں کوئی اچھی بات نہیں ہوتی کہ کوئی سٹنگ پرائم منسٹر ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر اس طرح ان کو آپ گھر بھیجتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر آپ یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ میں اگر اس کے اندر کچھ بھی اگر آپ سمجھے کہ اس کے اندر ٹھیک ہے تو یہ ایک ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. مسئلہ یہ بنتا ہے کہ پھر ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ پھر ڈاؤٹ میں آ جاتی ہے اور ان کی انڈر اوتھ ان کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, تو پھر وہ صادق امین والی بات آ جاتی ہے. اور اگر کہ وہ تین ججز میں ایک جج بھی اگر بولتا ہے کہ وہ صادق امین نہیں ہے تو وہ 3-2 بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, بٹ دیکھیں آبویسلی ڈرائیور صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں چیلنج کروں گا. کافی ایک اور پرابلم آ گیا, اس پرابلم میں یہ ہے کہ ان لوگ نے ڈیورنگ دس پروسیس سپریم کورٹ اور جی آئی ٹی کو خوب اٹیک کیا ہے, تھریٹن کیا ہے سپریم کورٹ کو بائی ڈیفالٹ, پر زیادہ تر جی آئی ٹی کو. لیکن دیکھیں جب ایک بیلس کورٹ کا جاتا ہے اور جا کے کوئی سمنس دیتا ہے, اگر آپ اس کو پیٹ دیں یا سمن نہ لیں تو آبسٹرکشن آف جسٹس ہوتی ہے, وہ تو سیپریٹ کیس ایک بن گیا ان کے خلاف, کیونکہ ان کے کافی لوگ آپ دیکھیں نیار آشمی صاحب الگ, شاہ رفیق صاحب الگ, آصف کرمانی صاحب الگ, آپ جس کو 17-18 نام لے لیں جنہوں نے توہین عدالت سے بات کی ہے. آخری بات میں بولتا ہوں یہ ہوں کہ منی لانڈرنگ کے جو کیسز لیے گئے ہیں, تو منی لانڈرنگ میں نے بولا کہ ہزاروں پاکستانی کرتے تھے, لیکن جب وہ سامنے آ گیا اور جب آپ جب اپریل لاسٹ ایئر میں ڈیوڈ کیمرون نے دی تھی کانفرنس کی تھی اینٹی منی لانڈرنگ کانفرنس کی تھی لندن کے اندر, اس کے بعد سے باقی کنٹری نے سائن آن کیا تھا کہ منی لانڈرنگ جو بھی ہے اس کا ہم لیں گے حساب. تو ٹھیک ہے اگر سعودی عربیہ اور یو اے ای جس کے ایویڈنس آ گیا منی لانڈرنگ کا وہ کچھ بھی نہیں کرتے, لیکن یو کے میں ہی کیا کریں گے, یو کے میں بھی لیگل پرابلمز ہیں جی, وہ پاکستان سے چھوڑ گئے. تو یہ ایک پینڈورا باکس ہے جو ان کے لیے کھل گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لوگوں کو بڑا صبر و تحمل سے ایڈریس کرنا پڑے گا. یہ جو ریئیکشن ان کا ہے نا وائرل ریئیکشن, اور یہ چیخ امداد اور بالکل ڈینائی کر دینا, یہ غلط بات ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پکڑی گئی. فار ایگزامپل مریم نواز کی جو فونٹ استعمال کیا گیا ہے سرٹیفکیٹ میں, وہ فونٹ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا 2003 میں یا 2004 میں, وہ ایکچولی پبلک یوز میں آیا ہے 2007 میں, اور اس کے بعد کوشش کی گئی ہے بائی ویریس سورسز کہ وکیپیڈیا پر وہ چینج کر دے, پھر فائنلی وکیپیڈیا نے اس کو کلوز کر دیا. اس لیے کلوز کیا کہ بہت کوشش کیا کہ 2007 کو 2003 بنا دیا جائے. تو آبویسلی ایسی چیزیں اگر پکڑی جائیں ایسی چیز کر گئے, اور اس میں مریم نواز صاحب کلیئرلی ہو گئی ہیں بینیفیشل اونر جو پہلے خود ڈینائی کرتی رہی, تو بہت سی چیزیں ایسی آئی ہیں سامنے. اور میں آخری بات یہ بولتا ہوں, پرابلم ان کی ہے وہ جاوید کیانی ہے. جاوید کیانی نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور اسٹیٹمنٹ ویریفائی کیا ہے کہ جی میں نے بینامی اکاؤنٹس ان کے لیے کھولے تھے, میں نے یہ اکاؤنٹس اور جو اکاؤنٹس تھے انہیں ان کا وہ دیا ہے, اسحاق ڈار صاحب کا نام لیا ہے, سید احمد کا نام لیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک ان کے لیے ریئل پرابلم ہے, اور یہ ریئل پرابلم آئی تھنک ٹو ہیڈ سپریم کورٹ جب منڈے کو ملے گا تو آپ کو اس ڈائریکشن پر چل جائے گا
کہ کس طرف جا رہی ہے اس کی کاروائی کس طرف جا رہی ہے. پروفیسر ہلال صاحب, پر پاکستان میں سیاسی اتار چڑھاؤ تو کوئی نئی بات نہیں, لیکن اس مرتبہ صورتحال بالکل مختلف ہے. حزب اختلاف کی طرف سے وزیر اعظم کے استعفے کے مطالبات ہیں, وزیر اعظم کا انکار ہے, کچھ پارٹیاں اس کے ساتھ ہیں, دو پارٹیاں اس میں سے الگ ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے گا. سپریم کورٹ اور عدالت عالیہ سے کس نوعیت کے فیصلے کی توقع کرنی چاہیے, اکرام سہگل صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا. آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ ساری صورتحال جو ہے سیاسی پر ملک کے اندر اس صورتحال کے اثرات کیا ہو رہے ہیں, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
بہت بہت شکریہ. ایک تو امیڈیٹلی یہ کہنا قبل وقت ہوگا کہ کوئی سیاسی دچکا یا ارتھ کوئک جیسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے, وہ ایسا کچھ نہیں ہے. ایک سیاسی کلچر ڈیولپ ہوا تھا چار سال پہلے کے الیکشن کے بعد ٹو پارٹی سسٹم کے طور پر, جس میں افہام و تفہیم, رواداری, تحمل, برداشت کے کلچر کی بات ہوئی تھی اور ایک اسیپٹیبلٹی تھی ایک دوسرے کو قبول کرنے کا, اور اس طریقے سے جمہوریت کے منزل کو اور سفر کو طے کرنے کے لیے یہ بھی آپس میں ایک سمجھوتا سا نظر آتا تھا سیاسی جماعتوں کے درمیان کہ جمہوری عمل جاری رہے گا اور اس کو کسی صورت بھی کسی لیول پہ بھی کوئی دھچکا پہنچے گا تو مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. اور اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب کی حکومت کو تھوڑا سا خطرہ جب آیا تھا تو سیاسی جماعتوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا, جس میں پیپلز پارٹی بھی تھی اور دوسری جماعتیں بھی تھی, جماعت اسلامی بھی تھی, اور اس مقصد کے تحت کہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل بات نہ ہونے پائے. اور یہ چیز اب بھی موجود ہے سب کے درمیان, لیکن تھوڑا سا کلچر مزید چینج ہوا ہے سیاست میں پاکستان کی, جس میں پاناما کا عمل جو ہے وہ آ گیا
جی,
اور اس سے تھوڑی سی ہلچل مچی اور چیزیں پہنچتی جو ہیں, انتخابات کی ریفارمز کے بارے میں بات ہوتی رہی, الیکشن کی ریفارمز کے بارے میں, پھر ہوتے ہوتے یہ پاناما جب آ گیا تو اس میں ٹارگٹ کر لیا گیا مسلم لیگ کو یا نواز شریف صاحب کی فیملی کو, تو یہ بھی ایک نیا فیکٹر آیا پاکستان کی پالیٹکس میں عام چیزوں سے ہٹ کر. کیونکہ میں بڑی معذرت سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کرپشن جو ہے پاکستان میں کسی ایک سیاسی پارٹی تک نہیں ہے, اس میں ہر پارٹی کا اپنا درجہ ہے, اپنا لیول ہے کرپشن کا. یہ بڑی اچھی بات ہوگی کہ کرپشن جو ہے نا وہ ختم ہو جائے اور انا ہزاری کی طرح اس کی کوئی لیجسلیشن بھی ہو جائے جیسے انڈیا میں ہوئی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جو میجر پارٹیز ہیں وہ ساری کی ساری مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک کسی قسم کا عدم استحکام کا شکار نہ ہو. فوج پاکستان کا بھی جمہوری اداروں کے ساتھ پوری طرح ان کی یقین دہانی ہے اور پورا عمل ہے اور ایمان ہے کہ اس عمل کو جاری رکھنا ہے, اور جاری عوام بھی یہ چاہتے ہیں جاری رہے. زیادہ ہنگامہ خیزی میڈیا میں ہے, اخبارات میں ہے, اور تین سیاسی پارٹیوں نے جو اتحاد بنایا جس میں جماعت اسلامی, تحریک انصاف اور نظر آتا ہے پیپلز پارٹی کے درمیان, یہ ایک نئی تبدیلی ہے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی بالکل تحریک انصاف کے ساتھ چلنے کا شکار نہیں تھی, تیار نہیں تھی. اب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے بہت سارے اکابرین کو بچانے کے لیے نیکسٹ ٹارگیٹ میں آنے سے پہلے انہوں نے تحریک انصاف کو ایک ڈیفینسو پوزیشن میں لے آئے ہیں کہ اگر مسلم لیگ کو ٹارگٹ کیا اور نواز شریف اور ان کی فیملی کو کیا ہے تو ہمارے جو لوگ ہوں گے وہ اس میں بچ جائیں. اور اسی طریقے سے اور بہت سارے بھی جو ایک کے بعد دوسرے اس کو تحریک انصاف کو جوائن کر رہے ہیں, شاید ان کے بھی ذہن میں کوئی ایسی بات ہو. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز کے اوپر ابھی اتفاق ہے کہ جمہوری عمل کو جاری رکھنا چاہیے. آج پاکستان کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں, سپریم کورٹ کے بارے میں بات ہوتی ہے, لیکن میں بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں یہ دونوں ادارے کسی صورت بھی نہیں چاہتے کہ ملک جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو, کوئی سیاسی افراط تفری پھیلے یا انارکی کسی کی صورتحال پیدا ہو. کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں یا صورتحال ہے جس سے جو گورننس آلریڈی ایک کشمکش کا شکار ہے اور ملک دہشت گردی کی افریت میں مبتلا ہے, اس کے خلاف ضرب عزب اور دارالفساد جیسے جو ہے وہ آپریشن جاری ہیں, تو یہ سلسلہ جو ہے, اور پھر بیرونی طور پر بہت سارے معاملات ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آئے دن ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہیں, اور پھر اس میں یہ پاناما ہے جس میں بہت ساری چیزیں, بہت سارے لوگ, بہت سارے مکتبہ فکر کے لوگ آ جاتے ہیں. تو اس میں صرف نواز شریف نہیں ہے, اس ملک میں کئی نواز شریف ہیں, اس ملک میں کئی اور ایک دوسرے عناصر ہیں. لیکن یہ چیز اچھی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان اس بات پہ اتفاق ہے کہ جی کرپشن کو ختم کرنا ہے اور یہ بلا امتیاز ختم ہونی چاہیے, سب کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے. اور میں بڑے امید رکھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے جو معتبر ادارے ہیں, قومی ادارے ہیں, ملک میں کسی قسم کا سیاسی انتشار پیدا نہیں ہونے دیں گے. سپریم کورٹ میں بڑے سلیم الفطرت اور ذی حساس اور ذہین و فتین لوگ بیٹھے ہیں, ججز جو ہیں, اور وہ کسی صورت بھی ملک کو انتشار کی طرف نہیں لے کے جائیں گے. کوئی ایسا فیصلہ دیں گے جس سے ملک میں سیاست میں استحکام بھی نہ ہو, سماجیت میں استحکام بھی پیدا نہ ہو, اور ملک میں سیاسی سفر بھی جاری رہے, جمہوریت کا سفر بھی جاری رہے, لوگوں کے اندر بھی بات اعتمادی پیدا نہ ہو, نظام کے بارے میں بھی اور سسٹم کے بارے میں بھی کوئی ایسی توڑ
پھوڑ
نہ ہو, اسٹاک مارکیٹ بھی متاثر نہ ہو اور گورننس بھی متاثر نہ ہو سکے. میرا خیال ہے کہ ہمارے سیاسی کابرین کو بھی اس طرف غور کرنا چاہیے. عوام کے اندر ابھی اتنی ہلچل نہیں ہے جتنی محسوس کرائی جا رہی ہے یا کی جا رہی ہے. یہ تو گرمیوں کا موسم ختم ہوگا
صاحب کسی وقت اس پہ
پتہ چلے گا.
ہاں جی, اس وقت ویسے ہم کسی وقت اس پہ بھی بات کریں گے کہ اس سارے سلسلے میں جو میڈیا کا رول رہا وہ کیا رہا. اس وقت ہم پہلے اپنے سننے والوں کے بارے میں بتاتے چلیں جو اس وقت فیس بک پر ہمارے ساتھ ہیں. ممتاز حسین صاحب ہیں, میر شاہد ہیں, صفدر لون ہیں. محمد سپتین صاحب نے ایک سوال بھیجا جس کا میں کچھ اس کو سمجھ نہیں پائی. سپتین صاحب, اگر آپ یہ اس وقت ہمیں سن رہے ہوں تو آپ نے یہ سوال ایک لکھا ہے کہ کیا صحافیوں کو انتظامی بنیادوں پر نظر کرنا جمہوریت سے متصادم نہیں؟ سوال کا جواب چاہتا ہوں. تو یہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی, اس کو اگر آپ تھوڑا سا وضاحت اس کی کریں. محمد سپتان, نظر بند کرنا جمہوریت سے متصادم نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے ابھی کہا کہ میڈیا کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ میڈیا کا رول کیا رہا ہے. اچھا, اس کے ساتھ وسیم علی ہیں ہمارے ساتھ, عبدالحسن حنان ہیں, عظیم شیخ ہیں, ریاض احمد ہیں, محمد سپتان ہیں, بار ان کا ہی ہے, اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی جمہوری مثالوں کو سامنے رکھ کر وزارت عظمیٰ کو قدم اٹھانا چاہیے. کامران مالک ہیں, شفقت مسعود ہیں, رمضان خان ہیں, شیر عالم ساغر ہیں, اسماعیل تنہا ہے, ساجد جمشید ہیں, شکیل احمد ہیں, ریاض احمد ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور اب ہم بات کرتے ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے پاس آج مسائل ہیں, اور ہمارے ساتھ اکرام سہگل صاحب, پروفیسر اے زی ہلالی, اور اب ہمیں جوائن کیا ہے قاضی محمد انور صاحب نے جو کہ سپریم کورٹ بار کاؤنسل کے سابق صدر بھی ہیں, سابق اٹارنی جنرل بھی ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں ایک اہم خبر جو سامنے آ جائی ہے اس کے حوالے سے. السلام علیکم قاضی صاحب. قاضی صاحب, یہ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اور پاکستان کی جو عوامی تحریک ہے پی اے ٹی, اس کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری کی جائیداد کی کرکی کے لیے ضابطے کی کارروائی شروع کر دی ہے. میڈیا کی اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی ضابطے کی کارروائی کا آغاز کیوں ہوا ہے, اس کی وجہ انہوں نے کہا ہے کہ سرکاری املاک کو انہوں نے نقصان پہنچایا, اور جب دھرنا تھا تو اس وقت اسلام آباد میں پولیس کے ایس ایس پی کو تشدد کا نشان بنانے کے مقدمات میں کیا گیا ہے, اور اس سے پہلے ان دونوں جماعتوں کے سربراہوں کو مقدمات میں چونکہ وہ پیش نہیں ہوئے تو عدالت اشتہاری بھی قرار دے چکی ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ چونکہ یہ مقدمات سیاسی ہیں اس لیے وہ ان مقدمات میں ضمانت ہی نہیں کرائیں گے. آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جب کسی عدالت میں سماعت کے لیے طلب کیے جانے پر پیشی نہ ہو تو اس نوعیت کے احکامات جاری ہونے پر, یعنی کہ جائیداد کر کر لی جائے, تو اس پہ عمل درآمد کی صورت کیا ہوتی ہے, اب آگے کیا؟
دیکھیں, بہت صاف جواب ہے کہ قانون اگر سب کے لیے ہے تو پھر عمران خان کے لیے بھی ہے اور طارق قادری کے لیے
جی,
اور اگر قانون کی حکمرانی پہ ہم یقین رکھتے ہیں تو ہمارا ہر سیاسی لیڈر وہ اقتدار سے ہو یا اختلاف سے ہو اس کو قانون کے سامنے ماننا چاہیے, قانون کو اور قانون کی عملداری کو قبول کرنا چاہیے. سیدھی سادھی بات ہے کہ یہ 2014 کے میں آپ کو یاد ہوگا
جی
کہ یہ واقعہ ہوا تھا, اور یہ اس رات کا واقعہ ہے جب طاہر القادری صاحب اور تاریخ انصاف پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں گھسنے کی کوشش کی اور ایک ایس پی صاحب اور کچھ پولیس اہلکار تشدد کا نشانہ ہوئے
جی.
اس کی ایف آئی آر درج ہوئی اور اس میں دہشت گردی کی دفعات شامل. تو قانون کا عام طور طریقہ یہی ہے کہ جو بھی مجرم ہو یا وہ اپنی ضمانت کرائے یا وہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرے, لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ ان دو صاحبان کے خلاف کوئی بظاہر ایکشن نہیں لیا گیا, نہ ان کی گرفتاری ہوئی اور نہ انہوں نے کوئی ضمانت کرائی.
اچھا, اس میں
عدالت میں
جی
تو عدالت کے پاس اور کیا آپشن رہ جاتا ہے
اس کے علاوہ؟
عدالت کے پاس تو یہی آپشن ہے
جی,
اور یہ ہمارے قانون میں ہے کہ اگر کوئی ملزم جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوتا
اچھا
اس کی پراپرٹی کو اٹیچ کیا جاتا ہے, وہ سیکشن 186 سی آر پی سی ہے
اچھا,
اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے کہ اس کی پراپرٹی کو اٹیچ کیا جاتا ہے.
اچھا ایک یہاں پہ بات ایک اور بات بتائیے گا کہ جب کسی ملزم کو اشتہاری قرار دے دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ضمانت کی صورت کیا ہوتی ہے کہ ایسے ملزمان جن کے خلاف جیسا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ سیاسی نوعیت کے مقدمات ہیں قبل از وقت گرفتاری کی ضمانت جو ہے قبل از گرفتاری ضمانت کروائی جا سکتی ہے؟
دیکھیے ضمانت ہے یہ کہ ایک آدمی کو اگر اشتہاری بھی قرار دیا گیا ہے تو اشتہاری یہ کہ وہ میسر نہیں ہے, وہ اس پہ عام حالات میں سروس نہیں ہو سکتی
جی.
تو وہ خود جا کے ادارے کو کہہ سکتا ہے کہ میں مہیا ہوں, میں میسر ہوں,
اچھا.
میں حاضر ہوں, میری ضمانت کی جائے, میں عدالت کی صاف تعاون کروں گا, میں عدالت میں پیش ہوں گا. لیکن ہوتا کیا ہے, ضمانت تو یہی ہے, ضمانت اس لیے کی جاتی ہے کہ آدمی کو مجبور کیا جائے کہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہو, اور تو کوئی مقصد نہیں ہوتا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ قانون کا جو پروسیس ہے وہ چلتا رہے,
اور
یہ اگر مناسب سمجھیں گے تو وہ عدالت کو جائیں گے, اپنے آپ کو سرینڈر کریں گے عدالت کے سامنے.
اچھا آخری سوال میرا یہ ہے قائد صاحب آپ سے, اس کے بعد ہم ٹیررزم کی دوسری طرف چلیں گے, ہمارے تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں, کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کی جو قانونی حیثیت ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا سپریم کورٹ ان تحقیقات کی بنیاد پر ہی فیصلہ دے گی دوسری طرف سے نقطہ نظر اور دلائل سننے کے بعد؟
کمیٹ نے جو تھی ٹیم کی
جی.
تو اس ٹیم نے تفتیش کی ہے, تفتیش کی ایک رپورٹ ہوتی ہے, وہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا
جی.
اور نہ ہی اس کی بنیاد پہ کسی کو سزا دی جا سکتی ہے یا سزا سے بچایا جا سکتا ہے. یا یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فریقین کو, جس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو سپریم کورٹ کو گئے تھے اور جو اس میں رسپانڈنٹ تھے وہ بھی, کہا کہ ان سب کو کاپی دے دی جائے, ان میں جس کو کوئی اعتراض ہے وہ 17 جولائی تک یعنی منڈے تک اپنے اعتراضات داخل کرے. یہ اب فریقین پہ ہے کہ وہ اس رپورٹ کے کس کس حصے کو کے خلاف اپنے اعتراضات داخل کرتے ہیں. سپریم کورٹ اس کی سماعت منڈے کو کرے گی, اور اگر اعتراضات داخل ہوئے تو سپریم کورٹ اس پہ اعتراضات سننے کے بعد فیصلہ کرے گی کیا یہ رپورٹ سپریم کورٹ اڈاپٹ کرتی ہے یا ریجیکٹ کرتی ہے.
اچھا.
اگر وہ اسے اڈاپٹ کرے گی تو پھر تو نیب کو کیس جائے گا جو ان کی سفارشات ہیں, اور اگر ریجیکٹ کرے گی تو وہ کلوز ہو جائے گا میٹر.
اچھا بہت بہت شکریہ قاضی محمد انور صاحب ہمارے ساتھ تھے, بہت شکریہ قاضی صاحب, ہمیشہ ہمارے وقت دیتے ہیں آپ, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اکرام سہگل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہلالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور ابھی ہمارا ساتھ دیں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد نذیر بھی. تو ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں عراق کے سفیر علی یاسین محمد کریم نے کہا ہے کہ شدت پسند تنظیم داعش کے خلاف عراقی فوجوں کو ملنے والی کامیابی میں دنیا کے کئی دیگر ممالک کے علاوہ پاکستان نے بھی مدد کی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور عراق کا دشمن مشترک ہے. وہ اسلام آباد میں عراق کے سفارت خانے میں صحافیوں سے یہ بات چیت کر رہے تھے. پاکستان کو داعش کے خطرے کا سامنا ہے, اس بارے میں سفیر علی یاسین محمد کریم نے یہ بھی کہا کہ اس بارے میں بغداد اور اسلام آباد انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں اور یہ تعاون جاری ہے. ملک میں دہشت گردی کے کئی واقعات کی ذمہ داری داعش یا اس سے جڑی تنظیم لشکر جھنگوی العالمی نے قبول کی ہے. حال ہی میں بلوچستان سے ایک واقعے بعد چینی جوڑے کو قتل کرنے کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کر لی تھی. سہگل صاحب سے میرا سوال ہے, سہگل صاحب آج کل عراقی شہر موصل سے داعش کا قبضہ ختم کر دیا گیا ہے, اس وقت چند پاکٹس ہیں جس میں لڑائی ہو رہی ہے, اور اس وقت عراق کا پاکستان کی طرف سے داعش کے خلاف مدد کو تسلیم کرنا پاکستان کے لیے بین الاقوامی سطح پر قائم داعش مخالف اتحاد کے تناظر میں کتنا اہم ہے, کیونکہ اس اتحاد کی قیادت امریکہ کر رہا ہے جس کے پاکستان کے بارے میں مختلف تحفظات موجود ہیں, اس کو کس طرح سے اس کے ساتھ دیکھیں گے؟
دیکھیے بڑی اہم ایک ہے ان کی جو عراقی امبیسڈر نے کہا ہے, میں اس کا بہت بولتے ہیں کہ میں داد دیتا ہوں ان کو کہ یہ اوپنلی نے کہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ہمیں جو تھے سیکورٹی جہاں پر اسپیشلسٹ ان کو پتا تھا کہ پاکستان ان کو کافی مدد دے رہا ہے ان کے داعش کے خلاف
جی.
اور آبویسلی یہ بہت کنونشنل بھی تھا اور ان کنونشنل بھی تھا, جو ہمارے اسپیشل فورسز ہیں انہوں نے بھی ان کو دیا, انٹیلیجنس شیئرنگ بھی وغیرہ وغیرہ
جی.
بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ویسے پاکستان کی جتنی بھی ہوتے ہیں نا کہ مدد ہوتی ہے لوگوں کی, وہ لوگ ریکگنائز نہیں کرتے یو نو, اور اس ریکگنیشن سے پورے سوویت یونین کے وقت پاکستان 10 سال لڑتا رہا, اس کی وجہ سے ڈرگ لسٹ آف کلچر آ گیا, 3 ملین افغان ریفیوجیز آ گئے, یونائٹیڈ اسٹیٹ چلا گیا, پوری بیڈ بلیم پاکستان پر آ گئی. ٹھیک ہے. ابھی جو ہے ہمارے خلاف طالبان لڑ رہے ہیں تھے اور لڑ رہے تھے, ابھی تو ان کو خاتمہ ہو گیا, وہاں پر طالبان لڑ رہے ہیں, نیچرلی آپس میں تو نیکسس ہوگی. لیکن اور دیکھیں ہماری 6,000 سولجرز شہید ہوئے ہیں, 6,000 اور 30,000 انجرڈ ہوئے ہیں, ان کے خلاف کون لڑ رہا تھا, یہ کس کے خلاف لڑ رہے تھے؟ ٹھیک ہے, یہ پھول تو نہیں پھینک رہے تھے کہیں پر. بات آتا ہے, بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دنیا اور پرٹیکولرلی یونائٹڈ اسٹیٹس یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ پاکستان نے کیا, اور کرتے رہے جب یہاں پر آتے ہیں. ان کے جو سینیٹر جان مکین نے ہی تسلیم کیا, کاؤل میں جا کے انہوں نے کچھ اور بات کر دی, یہاں پر جان میٹس یہاں پر کچھ اور بولتا ہے, وہاں جا کچھ اور. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جی دیکھیں وہاں پر پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر بہت بڑی ایک امریکہ کو بحران ہے, اتنے بلینز آف ڈالر خرچ کر کے, اتنے لائفز کر کے لاس کر کے وغیرہ وغیرہ, وہ اس سے سچویشن 10 سال سے اور بھی خراب ہوا ہوا ہے. آبویسلی افغان آرمی تو جیتنے سے رہی, وہ جس فوج کے اندر 40,000 ڈیزرشنز ہوتے ہیں, جس فوج کے آئے دن ان کا وہ نہیں ہوتا ہے, ان کی انٹیلیجنس جو ہے صرف پاکستان پر کانسنٹریٹ بھی اپنی وہ پوری نہیں کرتے.
تو سہگل صاحب, پاکستان پہ کوئی اچھا اثر پڑے گا اس کا؟
آف کورس پڑے گا, بہت اچھا پڑے گا, کیونکہ عراق جب ہے جو فرنٹ لائن پہ ہے داعش کے خلاف, جو موصل آپ ایک اگزامپل ہے, وہاں پر اگر جس دن وہ وکٹری سیلیبریٹ کر رہا ہے ساتھ ساتھ پاکستان کو داد دے رہا ہے, تو اچھا اثر تو ضرور پڑے گا. پاکستان کی تو جو سروسز ایکنالج ہو رہی ہے نا
جی. برگیڈیئر نذیر صاحب سے پوچھتے ہیں, برگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں داعش کی موجودگی اور اس حوالے سے عراق کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ, اس کی بھی ایک وضاحت کیجیے گا, سہگل صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عراق میں موجود داعش گروپ کے ساتھ پاکستانیوں کی شرکت کی تصدیق کی جا سکتی ہے, جیسا کہ بعض رپورٹوں میں کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے کچھ پاکستانی بھی جا کے داعش میں شامل ہوئے, کس طرح سے یہ ساری چیز کو آپ دیکھیں گے اور ہمارے سننے والوں کو بتائیں گے؟ برگیڈیئر نذیر,
بیانیہ ایک عالمی بیانیہ تھا, اور کیونکہ خلافت ہے اور خلافت گزری اور مسلمانوں کے اس میں یعنی طرز حکومت میں یا سیاست میں خلافت ایک سینٹرل پوزیشن رکھتا ہے, ایک تو یہ تھا جس کی وجہ سے ان کے اپیل پر سوشل میڈیا کے ذریعے اور ادروائز جو تعلیم یافتہ طبقہ تھا ان میں کافی یہ چیز پھیل گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ انہوں نے ظاہر ہے کہ پہلی دفعہ ہوا تھا میرے خیال میں کہ ہو سکتا ہے پہلے, لیکن تاریخ میں ایک ماڈرن ہسٹری میں جہاں پر نیشن سٹیٹس ہوتے ہیں وہاں پر ایک ایسا گروپ جو کہ خلافت کا دعویٰ کرتا ہو اور پھر دو ملکوں کے ایک بہت بڑے علاقے پر قبضہ کر لے اور اپنا حکومت ادھر بنا لے اور باقاعدہ خلافت ڈکلیئر کر دے, تو یہ بھی ایک ایسی چیز تھی جو کہ سیمیٹرک وار میں اس قسم کی چیزیں بہت کم ہوتی ہے, تو ظاہر ہے اس کا اپیل اس طریقے سے بھی اسٹرانگ تھا. تیسرا, ان کے پاس وسائل بہت تھے, اور ظاہر ہے کہ جو ہتھیار استعمال کرتے تھے, جو گاڑیاں استعمال کرتے تھے, پھر تیل بیچتے تھے, پھر ان کے جو سوشل میڈیا اور پروپیگنڈا کا وہ تھا وہ بھی بڑا اسٹرانگ تھا, تو جس کی وجہ سے پاکستان سے بھی ایک رپورٹ کے مطابق 2016 میں تقریباً 650 لوگ گنے جاتے ہیں کہ یہ ادھر گئے ہوئے. لیکن دونوں طرف پر اس میں دو ڈیوائڈ تھے, ایک وہ ڈیوائڈ تھا کہ وہ لوگ جو کہ داعش کے اس میں گئے مطلب کے سپورٹ میں گئے ہوئے ہیں, اور دوسرے وہ ہیں جو کہ داعش کے خلاف ایران کے تھرو گئے ہوئے ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں, اور ایران نے یہ اکنالج بھی کیا تھا کہ یہ لوگ جب واپس ہوں گے تو ہم ان کو اپنے ملک میں سیٹل کریں گے, جبکہ پاکستان میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ واپس آئیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ہارڈنڈ ٹیررسٹ ہوں گے, انہوں نے ٹریننگ کیا تو ان کو کہاں پر کدھر جائیں گے, ظاہر ہے پاکستان میں آلریڈی حالات یعنی جو دہشت گردی کے خلاف جائیں گے آلریڈی بہت سارے یعنی جو وہ ہے آرگنائزیشن ہے ان کے خلاف لڑ رہے ہیں, اب یہ لوگ بھی واپس آئیں گے تو ظاہر ہے وہاں پر ان کو شکست ہو رہی ہے, یہاں پر افغانستان میں ان کی تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو گئی ہے اور مختلف اسپیشلی ٹی ٹی پی ان کے لیے ایک بریڈنگ گراؤنڈ یا ریکروٹنگ بیس بن گیا ہے, تو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ پاکستانیوں کا ادھر شامل ہونا اور دونوں طرف سے
جی
یعنی ایک ان کے خلاف اور ان کے ساتھ ان کے سپورٹ میں یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں, اور پاکستان میں بھی ان کے کوئی 350 کارندے تو پکڑے گئے ہیں, اور ادر وائز جو میرے خیال میں کہ 1,000 کے لگ بھگ اس طرح سپورٹر وغیرہ وہ ہوں گے,
اچھا.
تو یہ چیز تو اپنی جگہ پر موجود ہے پاکستان کے حوالے سے. تو اگر انہوں نے عراق کی مدد کی ہے یا عراق کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کے جو سگنیچرز ہوتے ہیں اس کے بارے میں عراق کو مدد فراہم کی ہے, پلس کس قسم کا ہتھیار اور کس قسم کا ٹیکٹس استعمال کرتے ہیں, غیر روایتی جنگ میں کون سی چیزیں کام آتی ہیں, کس چیز کو آگے رکھنا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں جس طرح افغانستان کی آرمی تھی اسی طرح عراق کی بھی آرمی تھی, اور انہوں نے جو پے در پے کامیابی داعش نے حاصل کر لی, تو یوں لگ رہا تھا کہ شاید وہ بساط لپیٹ رہے ہیں. لیکن اب جب ریورس فرنٹ پر آ گئے اور موصل جو بڑا مورچہ تھا ان کو وہ کر لیا, وہ ہم تو یہی امید رکھتے ہیں کہ اسٹیبلٹی ہو مڈل ایسٹ میں بھی ہو تو پولرائزیشن کم ہو جائے گا, اسی طریقے سے افغانستان میں بھی ہوگا اور اسٹیبلٹی ہوگا تو پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے گی. تو پاکستان تو اپنے حصے کا کردار ادا کر رہا ہے, لیکن یہ ایک عالمی مسئلہ ہے اور اس کے لیے سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے. اور جو ملک ہے وہ اگر بلیم گیم اور ایک دوسرے کے اس سے نکل جائیں تو میرے خیال میں اس خطرے کو بہتر طریقے سے ٹیکل
نپٹا جا سکتا ہے. بھائی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ ایک ایک سوال ہم آپ سے اور کریں گے. ابھی ہلالی صاحب سے ان کے میں رائے لیتی ہوں, اس بارے میں کرتے ہیں کہ پاکستانی فوج نے بتایا ہے کہ قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں ایک چوکی پر دو خود کش بمباروں سمیت متعدد دہشت گردوں نے حملہ کیا جسے حکام کے مطابق ناکام بنا دیا گیا. اسی طرح بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سے بھی آج یہ خبر ہے کہ پولیس کے ایک اعلی افسر اور تین دیگر اہلکاروں کے قتل کے بعد پولیس نے کوئٹہ شہر کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں کی اور ایک کالعدم تنظیم کے تین مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. اس ساری صورتحال کے لیے جیسا کہ ہمارے سننے والے جانتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے حملے یہاں وہاں جاری ہیں اور رد الفساد کے تحت فوج جو کاروائی کر رہی ہے اس کے بارے میں اب ہم اپنے تینوں جو ہمارے ساتھ اس وقت ماہرین موجود ہیں ان سے کوئک کامنٹ لیں گے کیونکہ ہماری سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا. ہلال صاحب ایک کوئک آپ اس کا کامنٹ کیجیے گا, آپ کے خیال میں اس وقت رد الفساد کے نام سے جو کاروائی کی جا رہی ہے وہ کس حد تک مؤثر ثابت ہو رہی ہے؟
سلے میں دیکھیں بڑی کامیاب جا رہی ہے, لیکن اس کے لیے جو سب سے بڑی پرابلم ہے کہ سرحد پار کے علاقوں سے لوگ دخل اندازی کے لیے آتے ہیں, ان کو باقاعدہ تعاون کیا جا رہا ہے, ان کے دستیارات بھی ہیں, معاونکار بھی ہیں, ان کو سہولت کار بھی وہاں پہ موجود ہیں, اور اگر جب تک سرحد پار کے لوگ تعاون نہیں کرتے پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی فوج کے ساتھ
جی,
اس وقت تک یہ بڑا ناممکن ہے کہ پاکستان جو ہے اپنا چاہے ضرب عضب ہو یا رد الفساد ہو وہ ان کو پراپرلی ڈیل کر سکے. تو میرے خیال میں یہ جو اکا دکا ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہیں یا واقعات ہو رہے ہیں یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہاں سے لوگ ٹرینڈ ہو کے آتے ہیں, ان کو تربیت دی جا رہی ہے, لیکن تب بھی پاکستانی آرمی اپنے سورسز سے انفارمیشن لیتی ہے اور اس کے طور پر پھر جوابی کاروائی کی جاتی ہے اور بڑے مؤثر طور پر ان چیزوں کو روکا جا رہا ہے. فی الحال بلوچستان میں اس چیز کے اوپر تھوڑی سی تشویش پائی جاتی ہے کہ جہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کی رفتار تیز ہو گئی ہے اور اس کو اب روکنے کے لیے فوج پاکستان اور دوسری ایجنسی جو ہے مل کے کام کر رہی ہیں, لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ سرحد پار سے تعاون نہیں ہو رہا, وہاں پہ بلیم گیمز کی صورتحال ہے, وہاں اور بھی بہت سارے مین کے مجھے بڑے معذرت سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستانی حکومت کے تحفظات ہیں اور آرمی کے بھی, کہ انڈیا جب سے افغانستان میں آیا ہے اور وہاں پہ جس قسم کی ان کو ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت دی گئی ہے,
لیکن ہلال صاحب یہاں پہ
کے اندر اگلے استحکام پیدا ہوا ہے اور انتشار میں اضافہ ہوا ہے,
اس میں تو دونوں طرف سے نا جی
فساد اور حکومت مل کے تعاون کر رہے ہیں, اور جیسے ابھی ایک مقرر نے کہا کہ یہ جو دہشت گردی چل رہی ہے اس کے لیے سب کو مل کے تعاون کرنا
چاہیے,
اس کے بغیر اس کو کامیاب کرنا ناممکن ہے. میرے خیال ہے کہ تعاون بہت ضروری ہے,
بہت ضروری ہے. اب ہم بات کرتے ہیں بالکل سہگل صاحب بالکل ایک کوئک کامنٹ کرتے جائیے گا کہ آپ کے خیال میں رد الفساد آپریشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو دہشت گرد ہیں ان کو ان کے خلاف کس حد تک مؤثر ثابت ہو رہا ہے؟
جی کافی مؤثر ثابت ہوا ہے, ابھی تک کافی انہوں نے کاروائی کی ہے اور آئی تھنک انٹرنیٹ شیئرنگ کوائٹلی کافی انہوں نے چیزیں کی ہیں, لیکن جس طرح پہلے بھی آپ کے دو فریقوں نے کہا ہے کہ جب تک دہشت گردی وہاں سے افغانستان سے آتا رہے گا, افغانستان کے پار ان کی سپورٹ ہوگی ان کی آفیشیل ایجنسیز کو, تو یہ بار بار کہتے ہیں حقانی نیٹ ورک تو فرسٹ آف آل یہ افغانستان میں ابھی ہے, پاکستان میں نہیں ہے. نمبر ٹو, اگر انہیں کچھ کرنا ہے تو پہلے اپنے را نیٹ ورک کو ختم کریں افغانستان کے اندر, جب را نیٹ ورک ختم ہو جائے گا اور انڈیا کی دخل ختم ہو جائے گی کہ وہ پاکستان کے خلاف کرتا رہے گا. آپ دیکھیے گا کہ انڈین جو افغان انٹیلیجنس ایجنسیز وہ کانسنٹریٹ کریں گی اپنے اور چیزوں پر, اور یہ چیزیں آپ وہ اپنے نمٹ سکیں گی اپنے جو ان کے دہشت گرد.
جی اچھا, اب بہت 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 شکریہ اکرام سہگل صاحب کا, ہلال صاحب کا, میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. آخری میرا سوال برگیڑ صاحب سے ہے کہ برگیڑ صاحب, اب دہشت گردوں کے حملے پاکستان میں جہاں وہاں جاری ہیں, تو اب آپ یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ خود دفاعی نقطہ نظر سے اس بات کی کے بارے میں بہتر طور پر بتا سکتے ہیں کہ کس حد تک یہ دفاعی کارروائی جو کی جا رہی ہے وہ کس حد تک مؤثر ثابت ہو رہی ہے.
جہاں تک کیونکہ رد الفساد کا تعلق ہے تو یہ وہ پاکستان کے طول و عرض میں ہے, اور دوسری بات یہ کہ شہروں میں بھی ہے اور جو دیہاتی ہیں وہ علاقے ہیں یا جو غیر آباد علاقے اس میں بھی کیا جا رہا ہے. اور ریسنٹلی ایک گروپ کو جو کہ مستونگ میں تھا اس کے خلاف بڑی کارروائی ہوئی اور پاکستان کے کچھ فوجی اور افسر بھی اس میں شہید ہو گئے. اس کے علاوہ یہ جو ڈی پی او تھا قلعہ عبداللہ کا جو چمن میں شہید کیا گیا, یہ میرے گاؤں کا رہنے والا بڑا بہادر افسر تھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو یہ کارروائی ہے یہ جاری رہے گا کیونکہ یہ جو گیم ہے یا یہ جو جنگ ہے اس میں یہ کمی تیزی یہ لہر مختلف کبھی کم کبھی زیادہ ہوتے جائیں گے, اس لیے کہ جب تک ان کے بیسز موجود ہیں یا ان کے سپورٹ موجود ہیں. دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور جس طریقے سے افغانستان کے حالات ہیں خصوصی طور پر جس طریقے سے کلبھوشن یادیو کے اس میں وہ لے لیں تو پھر سمجھ لگتا ہے کہ بھائی ان کے جو ارادے ہیں جو بڑے ملکوں کے ان کے اپنے اپنے اہداف ہیں, اور اس اہداف کے لیے اس قسم کے فٹ سولجر کو یا سلاگرز کو یا ان کو استعمال کیا جاتا ہے. اور میرے خیال میں کہ اس کے اثرات جو ہے وہ تو محدود ہیں, محدود ان دا سینس کہ حکومت یا اس کو سیکیورٹی اس کو کوئی زیادہ خطرہ نہیں ہے. البتہ یہ کہ ڈیسٹیبلائزیشن اور اکنامک ایکٹیویٹی کو کم کرنا, ایک فیئر سنڈروم پیدا کرنا, جو لوگوں کا حکومت اعتماد کمزور کرنا, اور اس کے علاوہ یہ لوگ اپنی پریزنس دکھاتے ہیں اور اس جنگ کو کسی نہ کسی طریقے سے طول پر لانگ ٹائم لائنز پر رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ بات میرے خیال میں اس کا حل ہی کی ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان یہ جو کوارڈینیٹڈ ٹاکس ہے اور اس میں پہلے ان دونوں کا مسئلہ حل کیا جائے, ایک دونوں کے جو تحفظات ہیں ختم کیا جائے, اور یہ دونوں اگر ایک پیج پر آ جائیں اور تعاون کرے بنسبت مخاصمت کے تو پھر یہ جنگ میں کمی بھی آ سکتی ہے, ختم بھی ہو سکتا ہے, اور پھر طالبان کے ساتھ ڈائیلاگ, تو پہلے میرے خیال میں دونوں ملکوں کا اعتماد جو ہے بحال ہونا اور ایک دوسرے کے تحفظات دور کرنا, اور تیسری بات یہ ہے کہ اب چائنا اور امریکہ نے اس میں اپنا کردار ادا کرنا دونوں ملکوں کو قریب لانے میں, تو یہ بہت بڑا قدم ہوگا اور یہ دہشت گردی کو شکست دینے میں اور افغانستان کو بھی سٹیبلائز کرنے میں, کیونکہ پھر طالبان کے لیے بھی آسانی پیدا ہو جائے گی کہ اس کو میز پر لایا جائے اور پاکستان اور ان کے درمیان یہ بلیم گیم ختم ہو جائے گا, ٹریڈ ہو جائے گا, آنا جانا ہو جائے گا, تو کافی
صورتحال بہتر ہو جائے گی,
لوگوں کے جو مسائل ہیں ختم ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انڈیا یا اس کا جو راہ ہے اس کا جو نیٹ ورک وہ بھی تب ختم ہو سکتا ہے جب افغانستان کی حکومت تعاون کرے گا.
جی, افغانستان اور پاکستان کے تعاون کی صورت میں
تعاون کرے گا.
جی,
اور اگر ان کے اپنے عزائم ہے تو وہ ٹھیک ہے کشمیر کے حوالے سے, یا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دو تین فرنٹ اور ان کا چیف کہتا ہے وار لگ سکتے ہیں, ایک چائنا کے خلاف, ایک پاکستان کے خلاف اور ایک کشمیر میں, تو یہ باتیں جو ہے لگتا ہے کہ یہ جو انڈائریکٹ فرنٹ انہوں نے کھولا ہوا ہے اس کو ہوا دیتے رہیں گے اور یہ ملک کے کرتے رہتے ہیں اس قسم کی چیزیں. لیکن یہ ہے کہ خطے کا جو استحکام ہے وہ سب کے لیے ضروری ہے, عوام کے لیے بھی ضروری ہے, اور اس کے علاوہ بڑے ملکوں کے مفادات
کے لیے
بھی, ان کا جو پولیٹیکل پروگرس ہے یا ان جو اسٹیبلٹی ہے اس کے لیے, تو میرا خیال ہے کہ چارٹر کے مطابق بھی سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس میں اپنا حصہ ڈالے.
بہت بہت شکریہ برگیڈیئر سعد نذیر ہمارے ساتھ سے. وغیرہ صاحب آپ سے میری پھر بات ہوگی. آپ کے وقت کا آپ ہمیشہ کی طرح آپ ہمیں وقت دیا, بہت بہت شکریہ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے لیے. اب ہم بین الاقوامی خبروں کی طرف جائیں گے, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ اپنے فیس بک پر بھی facebook.com/voaurdu پر. اور ہم بتائیں اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سننے والے محمد الطاف یونس ہیں اور جبار امین ہیں, محمد ندیم گجر ہیں, عبدالحنان حنان ہیں, اس کے علاوہ ایاز خان خان ہیں اور جنوالی خان ہیں. اور آپ لوگ پروگرام کو پسند کر رہے ہیں, ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, آپ کا وقت کا, آپ کے پسند کرنے کا بے حد بے حد شکریہ. اور ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں ہمارے سننے والے ان کا بھی بے حد شکریہ جو اس وقت فیس بک پر ہمیں سن رہے ہیں. تو آئیے اس وقت اب بین الاقوامی کچھ خبروں کا آغاز کرتے ہیں. اور جیسا کہ آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا, ہمارے ساتھ لندن سے ہیں بیرسٹر امجد ملک اور یہاں امریکہ سے پروفیسر فیضان حق, ہمارے پروگراموں کا بڑے ممتاز نام ہے اور جانے پہچانے نام ہے. السلام علیکم جی.
امریکی سر
بہت بہت شکریہ جی, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے وقت کا. آئیے شروع کرتے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس حالیہ دورہ فرانس سے, وہ انہوں نے کہا ہے کہ پیرس موسمیاتی سمجھوتے سے نکلنے کے امریکی فیصلے کے معاملے میں کچھ نہ کچھ ہوگا. یہ کورٹ کے اندر ہے, جبکہ گزشتہ سال ان کے بیٹے اور ایک روسی قانون دان کے مابین ہونے والی ملاقات کے معاملے کو جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی, اسے مسترد کر دیا. پیرس میں وہ اپنے فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکرون کے ساتھ مذاکرات کے بعد اخباری نمائندوں سے بات کر رہے تھے کہ ملاقات کا نتیجہ صفر رہا. اب پہلے ہم بات کرتے ہیں اپنے امریکی صدر نے بہت جلدی جلدی دو ان کے دورے ہوئے یورپ کے, برسلز میں گزشتہ دنوں G20 ملکوں کی ملاقات تھی, سربراہ اجلاس تھا, وہاں بھی ان کی شرکت رہی. اس سے پہلے انہوں نے پولینڈ کا بھی دورہ کیا. اور اس وقت ہم بات کرتے ہیں بیرسٹر ملک سے, ہم پوچھتے ہیں کہ ابھی وہ فرانس کے دورے پر ہیں. بیرسٹر ملک یہ بتائیے گا کہ یورپ میں امریکی صدر کے ان حالیہ دوروں پر کیا رد عمل ہے, میڈیا میں بھی اور عوامی حلقوں میں بھی, کس طرح سے اس کو لیا جا رہا ہے؟
جی, میرے خیال میں الیکشن میں باتیں اور ہوتی ہیں جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں, جب آپ ایڈمنسٹریشن رن کر رہے ہوتے ہیں تو ریلیشن ود ادر کنٹریز فیئرلی ایک امپورٹنٹ حیثیت اختیار کر جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ اپنی جگہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ اور جو بیانات آ رہے ہیں وہ حوصلہ افزا ہیں کہ ڈسپائٹ ہز ایکسپریشن کہ وہ 2015 کے پیرس کلائمیٹ اگریمنٹ سے نکل جائیں گے, آہستہ آہستہ وہ اس چیز کو دونوں ممالک اپنے تعلقات کی خرابی کا باعث نہیں بننے دینا چاہتے. ہر دونوں ممالک اپنے اپنے جو سٹینڈ پوائنٹ ہے اس کے اوپر کھڑے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو تعاون ہے اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جوائنٹلی کام کریں گے. وہ ٹیررزم کو کمبیٹ کرنے کے لیے جو ایک دوسرے کی کوششیں ہیں اس کو سراہ رہے ہیں, سیریا اور عراق میں جو ان کا رول ہے وہ سراہ رہے ہیں, اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ واو کر رہے ہیں کہ وی ول کمبیٹ فیوچر جو ایشوز ہیں یورپ کے, امیگریشن کے, ٹیررزم کے اور کلائمیٹ ریلیشن جو ہے اس کے, تو وہ مل کے اس کے اوپر کام کریں گے ود ریسپیکٹنگ ایچ ادر پوائنٹ آف ویو. تو یہ ایک میرے خیال میں حوصلہ افزا بات ہے, اور ملکوں کی جو ڈپلومیسی اور جو بین الاقوامی جو تعلقات ہیں میرے خیال میں آہستہ آہستہ جب حکومتیں چلتی ہیں تو اسی طرح ہی وہ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. دائمی تعلقات ریٹرک اور بیان بازی سے اتنی جلدی خراب نہیں ہوتے.
اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں پیرس کے جو موسمیاتی اس کا اگریمنٹ تھا. پروفیسر فیضان, آپ کے خیال میں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور کہتے ہیں کہ اختلافات دور کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے, امریکہ نے آب و ہوا کے سمجھوتے جو پیرس اکارڈ سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا تھا, اس بارے میں ہم نے ایک تفصیلی راؤنڈ ٹیبل بھی کی تھی, بہت لمبا مذاکرہ بھی کیا تھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے جو اس سے علیحدگی کا فیصلہ کیا تھا اس میں اس موقف کے اندر کسی حد تک نرمی یا تبدیلی کا کوئی امکان ہو سکتا ہے؟
جی, سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. اصل میں یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں, جیسے ہمارے فاضل دوست نے یہ بھی فرمایا کہ اصل میں ان کو کچھ ریئلائزیشنز ہو رہی ہیں جو کہ ہو جانی چاہیے تھی بہت پہلے, لیکن وہ یہ ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایک جسٹ ایک صرف ایک ملک نہیں ہے, یہ ایک بہت طاقتور اور بہت اثر و رسوخ کرنے رکھنے والا ملک ہے, اور اثر و رسوخ کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک تو وہ اثر و رسوخ ہوتا ہے جو آپ رکھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی دوسروں کا بھی اثر آپ پر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جب کلائمیٹ کی جو ایکارڈ تھا اس سے جب امریکہ نے اپنی علیحدگی سوچی اور اس کے اوپر کرنے کی کوشش کی, تو اس سے ایک ویکیوم پیدا ہوا, اس میں چائنا داخل ہو گیا اور طاقتوں نے داخل ہونے کی کوشش کی. اور ادھر امریکہ میں جو اسٹیٹس تھیں, پرائیویٹ کمپنیز تھیں جو کہ بہت زیادہ فنڈ کرتی ہیں پولیٹیکل کیمپینز کو, لابنگ کرتی ہیں, انہوں نے خود یہ دیکھا ہے کہ ہم نے اسی رخ پر جانا ہے, اسی راہ پر جانا ہے, کیونکہ اس سے واپسی ناممکن ہے. اور اگر ممکن, اگر وہ اس صرف اس لیے نہیں کہ کلائمیٹ کی وجہ سے, کیونکہ جو کمپیٹیٹیونیس ہے اس کی انرجی فیلڈ کی وہ ایسی ہے کہ جس میں بہت سے لوگوں نے بہت سی چیزیں ڈیولپ کر لی ہیں, جرمنی نے, انگلینڈ نے, چائنا نے, رشیا نے, آل وہ سب اس چیز پر کام ہو رہا, انڈیا میں بہت کام ہو رہا ہے اس سلسلے میں.
جی.
تو یہ امریکہ جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا اپنی کارپوریشن میں اور ان تمام چیزوں میں, اور اسی کو جاننے کے لیے, اسی وجہ سے ان کو اپنی جو پہلی یہ پوزیشن تھی اس کو ریوائز کرنا پڑ رہا ہے, اس میں نرمی لانی پڑے گی.
جی.
ورنہ ان کی اپنی جو گرپ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور ان کی پارٹی کی امریکہ کے اندر اور امریکہ کا اثر و رسوخ جو ہے باہر.
جی.
وہ بہت بہت متاثر ہو
سکتا ہے. اچھا, دوسرا جو ہمارے پاس موضوع ہے وہ ہے امریکہ کی ایک عدالت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 6 مسلمان ملک, یہ تھے لیبیا, ایران, صومالیہ, سوڈان, شام اور یمن, جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے, ان کے شہریوں کی امریکہ آمد پر عائد پابندی میں مزید نرمی کرتے ہوئے امریکی شہریوں کے مزید کئی رشتہ داروں کو پابندی سے مستثنا قرار دے دیا ہے. یہ ہونالولو کی ضلعی عدالت تھی, جج ڈیرک واٹسن تھے. انہوں نے جمعرات کے روز اپنا ایک فیصلہ دیا اور کہا کہ امریکی شہریوں کے ان 6 مسلمان ملکوں کے شہری جو ہیں وہ, ان میں دادا دادی اور نانا نانی سمیت دیگر رشتہ داروں کی امریکہ آمد پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. اپنے فیصلے میں جج واٹسن نے امریکی حکومت کی جانب سے قریبی اہل خانہ کی تعریف پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اسے خلاف عقل قرار دیا, اور عدالت نے ان ملکوں سے تعلق رکھنے والے ایسے مہاجرین کو بھی امریکہ آنے کی اجازت دے دی ہے جنہیں مہاجرین کی آباد کاری کرنے والا کوئی ادارہ امریکہ میں بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا چکا ہو. پہلے ہم پروفیسر فیضان سے, جو کہ امریکہ کے بارے میں سوال ہے, پھر بین الاقوامی قانون کے تحت ہم بیرسٹر مالک سے بات کرتے ہیں. پروفیسر فیضان, یہ بتائیے کہ نقل مکانی کرنے والوں کے لیے یہ نرمی کس حد تک سہولتیں فراہم کرے گی اب پابندی سفری پابندیوں کے تناظر میں؟
جی دیکھیے, بہت سے لوگ جو ہیں, بہت سے خاندان متاثر ہوئے ہیں ان تمام علاقوں میں جہاں جہاں جنگیں ہو رہی ہیں, خانہ جنگی ہے یا اور مصیبتیں ہیں, چاہے وہ انسان کی اپنی کریٹ کی ہوئی ہوں یا نہ ہوں, لیکن یہ تمام جو ممالک متاثر ہو رہے ہیں اس میں امریکہ کا بڑا فعال کردار ہے. ہمارے وہاں پر ایسٹس ہیں, ہمارے ساتھ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, اور انہی لوگوں کو پھر ویزے بھی دیے جاتے ہیں. اب اگر ان کے ایک طرف کا ویزا اور ایک فیملی وہاں رہ جائے, یہ ایک انتہائی غلط اقدام ہے, کیونکہ اس سے امریکہ کا اثر و رسوخ ہی متاثر نہیں ہوتا, ہماری کریڈیبلٹی بھی متاثر ہوتی ہے. ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ وہاں کام کر رہی ہے, ان کے کام میں حرج آتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو مد نظر نہیں رکھا گیا, اور اس سے یہ جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو تھے, ان کے جو پہلے دو ایگزیکٹو آرڈرز تھے ان کو چیلنج کیا گیا کورٹ میں. اب یہ جو ری انیکٹمنٹ ہوئی ہے, یعنی کہ دوبارہ اس کو جو نافذ کیا گیا ہے اور اس کی نرمی اس کے کچھ چینجز کے بعد, تو اس میں ابھی اور بہت گنجائش ہے اور چیزوں کی جو کہ بدلنی چاہیے. اور کیونکہ یہ ایک 90 ڈیز کا بری آرڈر ہے یا بری اعلان ہے عدالت کا, تو اس میں اور بہت سے چینجز ابھی آئیں گے, اور جو لوگ جن کے رشتہ دار وہاں پر رہ گئے ہیں ان کے لیے بہرحال یہ ایک اچھا موقع ہے اور ان کے لیے یہ ایک راستہ کھولا گیا ہے. لیکن جو اس کی روح ہے اس آرڈر کی جس کے تحت یہ چیز, وہ غلط ہے اور اس کو چیلنج کیا جائے گا کورٹ میں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو اس کو ریوائز کرنا پڑے گا, کیونکہ اس طرح یہ کام آگے نہیں بڑھ سکے گا.
اچھا اب بیرسٹر ملک سے پوچھتے ہیں. بیرسٹر ملک آپ یہ بتائے گا, آپ بین الاقوامی قانونی ضابطوں کو بھی دیکھتے ہیں, جب کوئی ملک یہ کہتا ہے کہ اپنی سلامتی کی غرض سے, اپنی سلامتی کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کچھ خاص طرح کی پابندیاں مختلف ملکوں سے آنے والے لوگوں کے اوپر لگانا چاہتا ہے, قانونی نقطۂ نظر سے اس نوعیت کی سفری پابندیاں عائد کرنے کی وضاحت اس قانون کے مطابق, بین الاقوامی قانون کے مطابق کہاں تک ہوتی ہے؟ کیا کوئی بھی ملک اپنے نجی سلامتی کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس طرح کی پابندیاں لگانے کا کس حد تک مجاز ہو سکتا ہے؟
دو تین طریقے ہیں میرے خیال میں. ایسی پابندیاں جو ہے زیادہ تر تو سیکیورٹی کے ماحول میں, اگر کوئی جنگ و جدل ہو یا کوئی دھماکے ہوں یا آپ کا ملک کسی تھریٹ اور وار ہو اور آپ کو لگے کہ کوئی جو اینٹی فورسز ہیں ان کے گائز میں لوگ اندر داخل ہو سکتے ہیں اور ملک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, تب اس طرح کی پابندیاں ڈائجسٹ ہو جاتی ہیں. دنیا ایک اب گلوبل ولیج بن گیا ہے, ٹیررزم ایک کامن فنومنا ہے پوری دنیا کے لیے, رائٹ تھنکنگ لوگوں کے لیے ٹیررزم ایک فنومنا ہے, ایک ایشو ہے. اور لوگوں آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ یورپ میں اور برطانیہ میں اور دوسری جگہوں پہ بھی ایسے اکا دکا واقعات ہوتے رہتے ہیں, لیکن ایسے واقعات کو بیس بنا کے آپ پوری ملک کی سیکیورٹی چینج کر دیں یا اپنے پورے ملک میں لوگوں کا جو بیشتر لوگ جو لبرٹیز استعمال کرتے ہیں آپ ان کے اوپر پابندیاں لگنی شروع ہو جائیں, تو وہ کامن سینس نہیں ہوتی. اور ایسی پابندیاں زیادہ لمبے عرصے کے لیے ٹھہرتی نہیں ہے. میں مثال دے دیتا ہوں, یو کے میں کافی دفعہ ایسی پابندیاں لگائی گئی ہیں جو بعد میں کورٹس نے جو ہے ان کو, جیسے انڈیفینٹ ڈیٹینشن ہے, ہاؤس آف لارڈ نے اس کے اوپر کہا کہ آپ لوگوں کو ٹیررزم کے اوپر انڈیفینٹلی ڈیٹین نہیں رکھ سکتے اگر ان کے اوپر شبہ ہے, یا تو آپ ٹرائی کریں یا آپ ان کو چھوڑیں. تو یہ میرے خیال میں ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ انٹرم میجرز ہیں. آہستہ آہستہ یہ معاملہ جب کورٹ میں جانا شروع ہوں گے, آہستہ آہستہ جب ان کی توجیحات, ان کی ایکسپلینیشن وائڈر ہوگی, تو جو فیملی آپ کے رائٹس ہیں, جو فریڈم ہے, جو موومنٹ ہے, جو ریلیجیس رائٹس ہیں, جو آپ کے جو سوسائٹی کے مین رائٹس ہیں, جب وہ ٹریگر کرتے ہیں تو آپ کسی کے دادا دادی, نانا نانی, آپ کسی کی ایکسٹینڈیڈ فیملی, کسی کے فیانسے, کسی کے چاہنے والے اڈاپٹڈ چلڈرن, یا جو لوگ ہیں یا جو ریفیوجیز کوٹا میں ہمیں ملتے ہیں, ہم پوری دنیا میں شور مچاتے ہیں کہ ریفیوجیز کو کوئی لے نہیں رہا, ریفیوجیز کو کوئی لے نہیں رہا. اور جب آپ کے اپنے ملک میں کچھ کوٹا آنا چاہے اور آپ اس کو بین کر دیں کہ جی آپ ملک میں داخل نہیں ہو سکتے, تو پھر پوری دنیا کہتی ہے کہ آپ پوری دنیا کے سپر پاور بنتے ہیں. تو آپ کے ملک میں 100 ریفیوجی آ رہا ہے, آپ اس کو اس گائز میں روک دیتے ہیں کہ جی ہماری ملکی سلامتی کا مسئلہ ہے, تو یہ ڈائجسٹیبل نہیں ہوتا. اور پوری دنیا جو انٹرنیشنل قوانین, جو مروجہ اصول ہیں, وہ پھر آپ اس کو کسی پیرائے میں فٹ نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں آہستہ آہستہ بتدریج یہ پابندیاں نرم ہونا شروع ہو جائیں گی اور ہم اصل قانون کی طرف واپس آ جائیں گے, جو آپ کا امریکہ کا بھی قانون ہے, جو دنیا کا بھی قانون ہے.
اچھا بیرسٹر صاحب, رکیے گا, ہمارے ساتھ ایک اور, ہماری جو وائس آف امریکہ کی اردو سروس کی ایک بڑی ایکسکلوسیو خصوصی رپورٹ ہے, اور اس میں یہ بات ہے کہ فیس بک کی طرف سے پاکستان کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے. یہاں ہم تھوڑی سی تفصیل اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ پاکستان نے جعلی اکاؤنٹس بنا کر فیس بک پر توہین مذہب اور دوسرا قابل اعتراض مواد کی اشاعت روکنے کے لیے فیس بک کی انتظامیہ سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ پاکستان میں اپنے صارفین کے اکاؤنٹس موبائل ٹیلی فون نمبروں سے منسلک کر دے, تاکہ بیس کے ذریعے ان کا کھوج لگا کر ایسے واقعات کو روکا جا سکے. وائس آف امریکہ کی اردو سروس کی تابندہ نعیم نے اپنی ایک ای میل فیس بک کی انتظامیہ سے یہ پوچھا کہ پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے اس مطالبے پر ان کا رد عمل کیا ہے, اور حال ہی میں پاکستانی عہدیداروں کے ساتھ فیس بک کے نائب صدر کی ملاقات کیسی رہی. تو فیس بک کی ترجمان کرسٹین چین کی اپنی جوابی ای میل میں انہوں نے یہ بتایا کہ فیس بک انتظامیہ نے پاکستانی حکومت کا یہ مطالبہ اپنے صارفین کے حقوق کے تحفظ کے پیش نظر مسترد کر دیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی کمیونٹی کو حکومت کی غیر ضروری اور حد سے زیادہ مداخلت سے تحفظ فراہم کرنے کی جدوجہد جاری رکھیں گے. یہ ہے اس کی تفصیل جس کے بارے میں ہم کافی اپنے ان پروگراموں میں بات کرتے آئے ہیں, خاص طور پر جب چودھری نثار سے ملاقات ہوئی تھی, اب فیس بک کے لوگ وہاں پر گئے تھے, توہین مذہب کے معاملے میں بہت سارا جو قابل اشاعت مواد تھا اس کے بارے میں بھی بات ہوئی. تو اب ہم یہ بات کرتے ہیں, پروفیسر فیضان آپ یہ بتائیے گا کہ توہین مذہب کا معاملہ اور اس کا مواد جو ہے بڑا ایک حساس معاملہ ہے, اس کی اشاعت روکنے کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتی سطح پر اب ان کو زیادہ چوکس ہونے اور اقدام کرنے کی ضرورت ہوگی, کیونکہ ظاہر ہے کہ ادارے مختلف ملکوں کے جو اندرونی حالات ہیں ان کے مطابق تو نہیں چل سکتے, تو اس کو کس طرح سے دیکھنا چاہیے؟
جی دیکھیے, میں تو آزادی اظہار کا بہت بڑا دائی ہوں اور میں اس کو پریکٹس بھی کرتا ہوں, اور میرے خیال میں کسی پہ قدغن لگانا یا سینسر کرنا کسی کے ویوز کو, چاہے وہ جیسے بھی ہوں, وہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ اس سے لوگوں کے اندر کا مواد جو ہے, لوگ کہاں پر کیا سوچتے ہیں یہ پتہ نہیں چلتا. لیکن اسلام میں ایک اور چیز ہے کہ جو بندہ جو بات کرے اس کی اونرشپ لے, تو اس لیے جو پاکستان کی ریکویسٹ تھی وہ ان ریزنیبل ریکویسٹ نہیں تھی جو کہ فیس بک والوں سے کی گئی تھی. بہرحال فیس بک والوں نے اتنا ضرور کیا ہے کہ خاصا مٹیریل جو تھا, جو
موجود ہٹایا تھا پاکستان
فیس بک پہ, وہ ہٹایا ہے اور وہ کولیبوریٹ بھی کر رہے ہیں پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ اس سلسلے میں. لیکن ان کی اپنی ایک پرنسپل پوزیشنز ہیں جو انہوں نے قائم رکھی ہیں, چائنا کے ساتھ بھی ڈیل کرتے ہوئے اور ممالک کے ساتھ بھی ڈیل کرتے ہوئے اور پاکستان کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے بھی انہیں کچھ کمپرومائز کرنا پڑے گا, لیکن وہ اپنی بیسک ویلیوز کو کمپرومائز نہیں کریں گے, کیونکہ پھر ان کے جو صارفین ہیں یا ان کے جو انویسٹرز ہیں جنہوں نے خاص پوزیشن سے انویسٹ کیے ہیں پیسے, ان کے لیے مسئلہ ہوگا, کیونکہ وہ کہیں گے فیس بک والوں سے کہ بھائی اگر آپ لوگ ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر سکتے ہماری انفارمیشن تو ہمیں آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور فیس بک ایسا ایک فینومینا تھا کہ جب ان کا زیادہ کمپٹیشن نہیں تھا, لیکن اب فیس بک کا بہت انٹینس کمپٹیشن ہے اور ان کو جو صارفین ہیں ان کے جو کنزیومرز ہیں ان کے آگے انہیں سر جھکانا پڑے گا کہ وہ ان کو ان کی ڈکٹیشن لینی پڑے گی, کیونکہ ان کے پاس اور آپشنز بڑی اویلیبل ہیں اور وہ فیس بک چھوڑ کر کہیں اور بھی جا سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو پاکستانی وزارت داخلہ کی جو ریکویسٹ تھی وہ بڑی حد تک مان لی گئی ہیں, لیکن جو اکاؤنٹس ریلیو کرنا جو ہے, کیونکہ جب گورنمنٹس کو یہ آپ دے دیتے ہیں پاور یا پرائیویٹ کمپنیز شیئر کرتی ہیں انفارمیشن, تو آپ کو نہیں معلوم کہ گورنمنٹ یا وہ حکومت جو ہے وہ ان کو کیسے استعمال کرے گی اور کس کے خلاف استعمال کرے گی, اور خاص کر وہ اس کو سیاسی طور پہ استعمال کر کے اپنے مخالفین کی زندگی تو دوبر نہیں کر دے گی. یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے فیس بک نے ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈز رکھے ہیں جن پر شاید وہ کمپرومائز نہ کرے.
اچھا بیرسٹر ملک, آپ کے خیال میں فیس بک یا سوشل میڈیا کے دوسرے بہت سارے جو پلیٹ فارمز ہیں, جب مختلف ملکوں میں وہاں کا کلچر بھی ہے, وہاں کی ثقافت بھی ہے, وہاں کے قواعد و ضوابط بھی ہیں اور حساس موضوعات بھی وہاں پر جس پر مبنی مواد کی اشاعت کے بارے میں, کیا کسی بھی نوعیت کی بین الاقوامی ضابطے ان کے بارے میں بنانا ممکن نہیں ہے؟
میں سمجھتا ہوں پاکستان کو اس کے بارے میں پرویکٹیو پیٹ کے ذریعے پرویکٹیو اپروچ اپنانی چاہیے, اور ان کا اپنا میکنزم, ان کے اپنے دندان ساز جو ہیں وہ ایسی کاروائیاں, ایسی جو غیر متعلقہ انفارمیشن ہے اس کو بلاک کرنے کا ان کے پاس ہونا چاہیے میکنزم. فیس بک سے جو انہوں نے پوچھا تھا وہ میرے خیال میں ان کے مشکل تھا, ان کے لیے ایک بزنس پلس پرنسپل ڈیسیجن تھا کہ اگر فریڈم آف ایکسپریشن اور آزادی اظہار رائے اس طرح کے ویسٹرن آؤٹ لیٹ ہی اگر روکنا شروع کر دیں گے تو جہاں جہاں جمہوریتیں مضبوط نہیں ہیں, جہاں جہاں ڈکٹیٹرشپ پروان چڑھتی رہی ہے, وہاں پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس طرح کے جو آؤٹ لیٹس ہیں وہ بھی ایز اے ٹول استعمال ہونے شروع ہو جائیں گے. میرے خیال میں پاکستان میں بلاسفیمی کے اوپر کنسنسس ہے کہ یہ قانون کے جو اوپر ہے جو چیزیں ہیں وہ بلاک ہونی چاہیے, کیونکہ وہاں پہ لوگ سمری جسٹس کرتے ہیں کہ جس کے اوپر الزام بھی لگ جائے تو اس کے پکڑ کے خود ہی انصاف اس کے ساتھ کر ڈالتے ہیں. وہ جو ایک خطرناک اور کرمنل اور ڈینجرس ٹرینڈ ہے مشال خان کا واقعہ اگر سامنے رکھے, اور پچھلے دنوں میں ایک آدمی کو سزا بھی انہوں نے دی ہے جو 30 سال کا تھا, جس کو فیس بک کے اوپر کامنٹ کے اوپر سزا, تو میرے خیال میں ہونا چاہیے اس چیزیں. لیکن اگر آپ لوگوں کو اس طرح, جہاں ڈر ہوگا کہ لوگوں کو شاید پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جائے گا اگر حکومتیں گر یا بن رہی ہوں گی, تو پھر یہ آؤٹ لیٹ برطانوی یا مغربی آؤٹ لیٹ یا امریکہ کے جو آؤٹ لیٹس ہیں وہ کسی بھی حکومت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے, کیونکہ ان کو ڈر ہوگا کہ یہ جو اختیار یا جو ہم دیں گے اس حکومت کو, یہ شاید اس میں مس یوز نہ ہو یا
مینیپولیشن نہ ہو. ایگزیکٹلی, میرا یہی سوال تھا آپ سے. جی بالکل یہی سوال تھا بیرسٹر صاحب, کہ بعض اوقات اس طرح کی جو خاص طور سے حساس موضوعات ہیں اس پہ کہا جاتا ہے کہ ذاتی رنجشوں کو اور ذاتی انتقام کے ذریعے اس طرح کی بات ہوتی ہے.
جی قانون تو بن رہا ہے کہ بلاسفیمی کانٹینٹس روکنے ہیں, اور وہ جو پکڑ کے بندے جو ہیں وہ جرنلسٹ پکڑ کے اندر کیے جا رہے ہیں, تو یہ دونوں پھر چیزیں اکٹھی نہیں چلتی. آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن بھی مینٹین کرنی چاہیے
اور اپنے ضابطوں کا خیال رکھنا چاہیے,
جس سے عوام میں نقصِ امن کا خطرہ ہو یا بلاسفیمی کانٹینٹ اتنا وائڈر تعداد میں پھیلنے کا خطرہ ہو جس سے پبلک میں انریسٹ ہو اور لوگ ایک دوسرے کا گلا نہ پکڑنا شروع کر.
بہت بہت شکریہ بیرسٹر امجد ملک لندن سے ہمارے ساتھ تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر فیضان حق یہاں بفلو یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ تھے. تو اب آج کا پروگرام ہمیں ختم کرنے کی اجازت دیجیے. میرے ساتھ پروڈیوسر تھیں شہناز نفیس اور انجینئر آئرین اٹکو. بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے, آپ سے ہماری ملاقات پھر بھی ہوگی. اب اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.